منگل 17 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ کرپشن اور ٹیکس چوری کے اسکینڈل والے پاناما پیپرز لیک کرنے والی صحافی کار بم دھماکے میں ہلاک، اسکینڈل نے دنیا ہلا ڈالی، پاکستان پر کیا اثر ہوا؟ تجزیہ کار:
وہ لوگ سہمے ہوئے اب ضرور ہیں، اگرچہ انہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور نیب سے تو اتنا ڈر نہیں ہے، مگر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضرور ڈر لگنے لگ گیا ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاناما پیپرز کے تحقیقات میں اہم کردار ادا کرنے والی مالٹا کی معروف صحافی اور بلاگر ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں، احوال بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
53 سالہ ڈیفنی کروانا گلیزین اپنے گھر کے قریب ہی تھیں جب ان کی گاڑی زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ ڈیفنی گلیزین کے بلاگز ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈر ورلڈ کے ممبران کے لیے پریشان کن تھے، اور حال ہی میں انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے دو قریبی ساتھیوں کی مبینہ کرپشن کی نشاندہی کی تھی، جنہوں نے اپنی دولت آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کسی گروہ یا فرد نے تاحال ڈیفنی کروانا گلیزین کی موت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ڈیفنی گلیزین کے بیٹے نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی والدہ کو ان لوگوں نے قتل کروایا جن کی کرپشن کو انہوں نے بے نقاب کیا تھا۔
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں مختلف اوقات میں امریکی جاسوس طیاروں کے 3 حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج دوپہر تیسرا حملہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ساتھ پاک افغان سرحدی علاقے میں کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق امریکی جاسوس ڈرون سے ایک مکان پر 2 میزائل داغے گئے جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ منگل کی صبح قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ہی ساتھ پاک افغان سرحد پر واقع علاقے کشکا رامسر میں ڈرون طیارے نے ایک مکان پر 2 میزائل داغے تھے اور اس حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پیر اور منگل کے درمیانی شب سرحدی علاقے میں ہی جاسوس طیارے سے ایک عمارت پر 6 میزائل مارے گئے جس میں 20 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں گردیز شہر میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والے خودکش حملے میں 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ماجرا سنیے سارا حسن کی زبانی۔
افغانستان کی وزارت داخلہ نے گردیز شہر میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والے حملے میں مقامی پولیس چیف کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ واقعے میں 70 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے نزدیک بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ کیا گیا اور اس کے بعد کئی حملہ آور سینٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ حکام کے مطابق کم از کم 6 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہلاک شدگان میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ خواتین اور طالب علم بھی شامل ہیں۔
شام میں امریکی حمایت یافتہ فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا دارالحکومت سمجھا جانے والا شہر رقہ فتح کر لیا ہے۔ شدید لڑائی کے بعد رقہ اسٹیڈیم پہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی کردش YPG کا پرچم لہرا دیا گیا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے، تاہم دولت اسلامیہ کے کئی جنگجوؤں کا اس وقت بھی تعاقب جاری ہے۔ عراق کے کرکک شہر پر سے کرد جنگجوؤں کا قبضہ ختم کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی شمالی عراق کے ایک اور شہر سنجر پر بھی عراقی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر امریکہ نے فریقین سے کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں، احوال بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
عراق کے شمالی شہر سنجر میں بغداد کی حمایتی یزیدی ملیشیا نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ کردش پیشمرگہ چنگچوؤں نے مقابلہ کیے بغیر شہر چھوڑ دیا ہے۔ کرد پیشمرگہ نے ایران کی سرحد کے ساتھ خانہ کن شہر بھی خالی کر دیا ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے عراقی فوج اور کرد جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ مزید جھڑپوں سے باز رہیں۔ عراق کی حمایتی افواج نے یہ کارروائیاں کرد خطے میں آزادی کے لیے متنازع ریفرینڈم کے انعقاد کے 1 ماہ بعد شروع کی ہیں۔ عراقی فوج کی اس پیش رفت سے قبل ہی لاکھوں لوگ شہر کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کو شکست دینے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔
انڈیا میں حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک سینئر رہنما سوم سنگیت نے کہا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں تاج محل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سوم سنگیت نے بیان میں مزید کیا کہا بتا رہے ہیں عبداللہ فاروق۔
بی جے پی کے رہنما سوم سنگیت نے کہا ہے کہ تاج محل کی عمارت کو ایک ایسے بادشاہ نے بنوایا جس نے ہندوؤں کا قتل عام کیا تھا۔ انہوں نے انڈیا کے مغل بادشاہوں کو لٹیرے اور غدار قرار دیا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند ہفتے قبل اتر پردیش کی حکومت نے تاج محل کو محکمہ سیاسیات کے کتابچے سے ہٹا دیا ہے۔ سوم سنگیت نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے اور اب اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ بقول ان کے، بھگوان رام سے بھگوان کرشن تک، مہارانا پرتاپ سے شیو جی تک، سبھی کو صحیح مقام تک لایا جا رہا ہے۔ اکبر، اورنگزیب اور بابر کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ان کے اس بیان پر بی جے پی کے مخالف رہنماؤں کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
سوم سنگیت کے بیان پہ سماج وادی پارٹی کے رہنما اعظم خان نے کہا ہے کہ اگر غلامی کی نشانیوں کو مٹانا ہے تو صرف تاج محل ہی کیوں، راشٹرپتی بھون، پارلیمنٹ، لال قلعہ، قطب مینار، آگرہ کا قلعہ، ان سب کو گرا دینا چاہیے، یہ سب عمارتیں مغلوں نے بنائی تھیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع، گزشتہ روز مالٹا میں ہلاک ہو جانے والی نامور صحافی ڈیفنی کیرونا گلیزیا کے بیٹے نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی والدہ کو ان لوگوں نے قتل کیا جن کی کرپشن کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ جس کے بعد مالٹا کے وزیر اعظم کے ترجمان جوزف مسکٹ نے ڈیفنی کے بیٹے کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبید ملک کی زبانی۔
ڈیفنی کیروانا گلیز کے بیٹے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ الزام عائد کیا کہ ان کی والدہ کو مالٹا میں موجود ریاستی مافیا کی بدعنوانی کو بے نقاب کرنے کی وجہ سے مار دیا گیا۔ ڈیفنی کے بلاگز ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈر ورلڈ کے ممبران کے لیے پریشان کن تھے، اور حال ہی میں انہوں نے وزیراعظم اور ان کے دو قریبی ساتھیوں کی مبینہ کرپشن کی نشاندہی کی تھی جنہوں نے اپنی دولت آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھی تھی۔ ڈیفنی کے بیٹے کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کے بعد مالٹا کے وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا تھا،
میں ان کے خیالات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں اس وقت کی اہمیت کے بارے میں بھی جانتا ہوں، اور وہ یہ بھی کہ وہ ایک مشکل وقت میں یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اس معاملے میں کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ ہم اس معاملے کی گہرائی تک جانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس امر کو بھی یقینی بنائیں گے کہ انصاف ہو اور اس قتل میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔
مالٹا کے وزیر اعظم جوزف مسکٹ نے ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈیفنی ان کی ذاتی اور سیاسی طور پر سخت ترین نقاد تھیں، لیکن وہ ان کی موت کی پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک میں آزادی رائے پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم پر لگنے والے الزام کے جواب میں ان کے ترجمان نے کہا،
ان کی جانب سے ہم پر الزام لگائے جانے کا سلسلہ گزشتہ دو سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے جاری تھا، لیکن اس سب کے باوجود کبھی بھی نہ وزیر اعظم اور نہ ہی ان کی کابینہ کے کسی بھی ایک فرد نے انہیں کوئی جواب دیا۔ جب بدعنوانی کا الزام لگا تو وزیر اعظم نے ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی کہ وہ ان الزامات کی آزادانہ تحقیقات کروائیں۔ وزیر اعظم ان کی اہلیہ کی جانب سے ان پر بدعنوانی کے لگائے جانے والے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان کے تمام تر بینک اکاؤنٹس کی تفصیل تحقیقات میں مدد کے لیے فراہم کی جائے گی۔
53 سالہ ڈیفنی کیروانا گلیز اپنے گھر کے قریب ہی تھیں جب ان کی گاڑی زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ان کی کار کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ قریبی کھیتوں میں بکھر گئے۔ ڈیفنی نہ صرف حکومت کے کاموں پر تنقید کرتی تھیں بلکہ بدعنوانی سے ہٹ کر بھی وہ ملک کے دیگر مسائل پر بلاگز لکھا کرتی تھیں۔ ڈیفنی کے بلاگز اتنے مقبول تھے کہ ان کے قارئین کی تعداد ملک کے تمام اخبارات کے مجموعی قارئین سے زیادہ تھی۔ حال ہی میں مشہور سیاسی جریدے پولیٹیکو نے ڈیفنی کو ون ویمن وکی لیکس قرار دیا تھا۔
ڈیفنی کیروانا گلیزیا کے موضوع پر میں نے پاناما پیپرز پر تحقیقی کام کرنے والے صحافیوں میں سے ایک پاکستان کے معروف صحافی عمر چیما سے بات کی، جاننا چاہا کہ ڈیفنی کن کن پروجیکٹس پر کام کر رہی تھیں۔
دیکھیں، ان کا بڑا ایک ڈائیورس قسم کا ایکسپیرینس تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ بھی تھی، اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ ون پرسن وکی لیکس۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے ملک کا کوئی بھی ایسا طاقتور ادارہ یا طاقتور شخصیت جن کے ساتھ ان کا پرابلم نہ ہو۔ وہاں مافیا بھی بہت اسٹرانگ ہے، تو مافیا کے خلاف بھی ان کا کافی کام ہے۔ اس کے علاوہ بروکریسی उनकी उनके बारे में उन्होंने काफी लिखा और हुक्मरानों के बारे में तो लिखा, अभी जो ज्यादा एक उनका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है वो यही जो पैनामा के हवाले से है। और इस पे आपको आइडिया होगा कि उधर भी वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं यानी कि उन्होंने इस चीज का इतराफ किया कि वो मेरे नकादों में शामिल थी, लेकिन यह है कि मेरा इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है। और उनके मुहालफीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी FBI के हवाले से उन्होंने सोचा है कि हम FBI से इनकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ताकि किसी को ये ना हो कि कोई इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है।
तो पनामा पेपर्स जो लीक हुए यानी अफशा हुए, उन पर होने वाली तहकीकी या तहकीकाती काम में डेफनी का क्या किरदार था सर?
पर प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी उधर माल्टा से, और फिर ये है कि जब प्रोजेक्ट तो आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गई, खबरें रिलीज हो गई, उसके बाद एक दूसरा चैलेंज होता है जिस तरह हमें पाकिस्तान में भी फेस करना पड़ा कि इन दस्तावेजात को डिफेंड करना, या अगर उस पर कोई लोगों को कंफ्यूज करने चाहें तो हम उसको इन्हीं लोगों को बताएं कि हकायक क्या है। तो लिहाजा उसका एक बड़ा एक लीडिंग रोल रहा है शुरू से ही, पैनामा पेपर आने से बाद। जब पैनामा पेपर के बाद जो पॉलिटिकल एक सियासी बुहरान माल्टा में सुलह से पैदा हुआ, और उस दौरान इन पेपर्स की के जो फॉल आउट है और उसकी कवरेज, तो लिहाजा वो एक सफ़े अव्वल की सहाफी थी।
तो क्या कहेंगे, ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के और कितने फाल अरकान हैं उमर चीमा साहब जिनके लिए खतरा थे?
देखिए, ये इसका ताल्लुक जो उनके काम पर भी है और जिन हालात में वो काम कर रहे हैं उस पर भी है, और जिन लोगों के बारे में वो कर रहे हैं उनके बारे में भी है। मुझे अगर मैं इसको पाकिस्तान के तनाजर में सोचूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सियासी लोगों से ज्यादा शायद को माफिया के जो कोई माफिया से ताल्लुक रखने वाले, ऑर्गेनाइज क्राइम से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, शायद उनमें से किसी ने अटेम्प्ट की हो। एन मुमकिन है कि जो जिधर इस तरह के माफिया एग्जिस्ट करते हैं, फिर बाज अवकात पता चलता है कि जो सियासतदान है और माफिया वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो लिहाजा हमारे मुल्क में, मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे कोई ऐसी जाती तौर पे कोई थ्रेट नहीं आई, नहीं कि लोग बाज अवकात बड़ा चीजों को बड़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि जैसे वो जान हथेली पर लेके फिर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसे लोगों के बारे में, हमारे पास पनामा में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि जो ज्यादा जिनका कोई रिकॉर्ड हो कोई लोगों को थ्रेट करने का या अपने मुहालफिन को खामोश कराने का। तो सियासतदान जो होते हैं ना, वो एक बड़ा एक हमारे मुल्क में वल्नरेबल कंडीशन में होता है, तो वो तो इस तरह का काम नहीं करते। अगर कोई जुबानी तौर पर कोई इल्जाम लगा दें ये वो, ऐसी बात तो हमारे मुल्क में भी हुई लेकिन इधर तक नौबत नहीं पहुंची। या अगर हम देखें अपने कोई जो कोलीग्स हैं लैटिन अमेरिका में है या कोई और जगह पे, तो उनमें से वो लोगों के लिए को परेशानी का सबब बने, उनको मसाइल भी पेश आए, लेकिन ओवरऑल ये जो जिसमें कोई जान से हाथ धो बैठना, ये पहला वाक्या हुआ है।
तो खुद आपने भी ICIJ में तहकीकी काम किया और पनामा पेपर्स के अफशा किए जाने के अमल से भी आप वाबस्ता रहे, आपको पाकिस्तान में खतरात का सामना करना पड़ा?
देखिए, जहां तक पनामा पेपर्स के तनाजर में आप बात कर रहे हैं तो मुझे एज सच कोई इस तरह का खतरा दरपेश नहीं आया, और चूंकि बात एक हुक्मरान खानदान से आगे नहीं बढ़ी और वो हुक्मरान खानदान उनको चारों तरफ से वो मसाइल में गिरे हुए थे, तो मुझे इन्हीं वो कोई ऐसी जरूर बातें होती रही जी कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है या कोई लोगों ने जो है कोई मेलाइन करने की कोशिश की इसी बुनियाद पे कि शायद कोई हम किसी की साख पर हमला करके तो अपने को मकासद हासिल कर सकें या लोगों को ये बावर करा सकें कि आप इन तरह इस तरह की चीज़ों पर ज्यादा तवज्जो ना दें या जो ये मालूमात लेकर आए हैं उसको इतना संजीदा ना लें। ऐसी कोशिशें जरूर हुई, लेकिन जहाँ तक एक कोई होता है कोई हमले का या तशद्दुद वाली बात या इस तरह की कोई धमकी वगैरह, वो मुझे कोई ऐसा तजर्बा नहीं हुआ। खुशकिस्मती से ये सारा अमल इन्हें अच्छा गुजर गया, कोई इस तरह की हरासमेंट मुझे फेस नहीं करनी पड़ी।
अच्छा, अभी तक पनामा पेपर्स जो अफशा हुए उनके नतीजे में उमर चीमा साहब किसी शख्स को किसी भी अदालत से सजा हुई है?
किस में आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या
कहीं कहीं पे भी? पनामा पेपर्स की बुनियाद पर किसी शख्स को किसी भी अदालत से सजा हुई?
नहीं, मुख्तलिफ जगह पे अदालत में केस गए नहीं है। अगर आपको इसको इस अंदाज में बयान हम कर लें कि टैक्स की टैक्स अथॉरिटीज ने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया और उसके नतीजे में लोगों को अदालत में लेकर गए, तो हाँ ये जरूर हुआ है, यानी कि उन्होंने इंक्वायरी की या अगर उनकी इंक्वायरी पे किसी को इतराज हो तो वो चला गया, लेकिन उनकी साख के हवाले से किसी ने कोई इतराज नहीं किया। बाकी उसमें से कुछ जुर्म साबित करना जो एक लॉ ऑफ लैंड होता है उसकी बुनियाद पे, तो वो एक डिफरेंट इशू है। हमारे मुल्क में भी बात पनामा से चल पड़ी लेकिन आगे अकामा की तरफ चल पड़ी, और बाकी जो मामला है वो तो अभी अदालत में चल ही रहा है। यानी ये पनामा का मामला हमारा अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चला गया, जो रेफरेंस करा हुआ है वो उसी जिमन में।
ठीक है, तो पनामा पेपर्स अफशा करने वाले सहाफियों का असल मकसद?
लेकिन असल मकसद एक साफी का, अगर उसको अच्छी खबर मिले तो वो चाहता है कि यानी वो उसको चलाना चाहता है, और साफी का मकसद अगर हम पेशे के हवाले से देखें तो वो यही होता है कि लोगों को तक मालूमात फ्राहम करना, वो चीजें जो उनसे खुफिया रखी गई हैं उसको मंजरे आम पर लाना है।
जो मकासद थे वो हासिल हुए?
मकासद जो तब्दीली होती है, तब्दीली एक बड़ा स्लो अमल होता है, जिस तरह हम चाहते हैं या हाफ देखते हैं कि हमारे लिखने से दुनिया बदल जाए, इस तरह से दुनिया तो नहीं बदलती, लेकिन ये है कि तब्दीली का अमल उसको तेज करने में इस तरह की मालूमात का, इस तरह की खबरों का एक अहम किरदार जरूर होता है।
पनामा पेपर्स के महक्किक सहाफियों में से एक ये थे पाकिस्तान के उमर चीमा। पनामा पेपर्स ने किस किस को हिलाया? इसमें पैसा छुपाने, टैक्स न देने और हीले बहानों से पैसा इधर से उधर करने वाले मामलात पर बात करने के लिए मैंने माहिर कानून और टैक्स के उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर इकराम उल हक से बात की। पूछा कि पनामा पेपर्स के अफशा होने से क्या दुनिया हिल गई थी?
जी यकीनन, बहुत से ममालिक के जो सरबराहान थे या वहाँ वो लोग जो पावर में थे या सियासत में थे, उनके बारे में ये ख्याल पैदा हुआ कि दरअसल उनकी बहुत सी दौलत इन टैक्स हेवंस में छुपा रखी है जहाँ सीक्रेसी के लॉ हैं, और उसके लिए उन्होंने शेल कंपनीज का इस्तेमाल भी किया जिसे हमारे यहाँ ऑफशोर कंपनीज कहते हैं, मगर खसूसी तौर पर ये शेल कंपनी का जो मकसद है वो यही होता है कि आप एक सिर्फ स्केलेटन यूज करते हैं और अपनी दौलत को, उसके नाम को, उसके नजर आए को, हर चीज को आप छुपा लेते हैं। वो करप्शन की भी हो सकती है और इसके अलावा ऐसी भी हो सकती है जो कोई इलीगल मीन से ना भी हो तो कम से कम आपने उस पर टैक्स नहीं दिया होता या आपका टैक्स बचाने का इरादा होता है।
सही। तो डॉक्टर इकराम उल हक साहब, ये दस्तावेजात जो पनामा की ये कंपनी मोसाक फोंसेका के रिकॉर्ड से लीक हुई, क्या ये दुनिया भर में होने वाली करप्शन की तमाम कहानी बताती हैं या अभी कुछ और है जो पर्दे के पीछे है, छुपा हुआ है?
ये अभी तो इस पे आईजे बहुत काम कर रही है और अदारे भी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ लोग कहते हैं कि टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये तो वाहिद एक पनामन कंपनी थी जिसके पास कुछ क्लाइंट्स थे, अगरचे उनकी दूसरी जगहों पर भी, मगर ऐसे बेशुमार ट्रस्ट हैं, ऐसे बेशुमार जो कंपनीज हैं जो इस काम में मसरूफ हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये उन मखसूस इलाकों में ही हों जिसे हम खास तौर पर टैक्स हेवंस के और जिसकी लिस्ट OECD ने मरतब कर रखी है। ये तो हमें पता है कि स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में, मॉरिशियस में और कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे लॉ ऐसे थे, अब अगरचे वहाँ पोजीशन कुछ बेहतर हो रही है, लोग ऐसे ट्रस्ट बनाकर अपनी दौलत को छुपाने में कामयाब हो रहे थे, मगर ये ज़रूर हुआ कि पिछले बरस जब इस फर्म का रिकॉर्ड किसी तरीके से लीक हुआ तो फिर पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई, इसमें पाकिस्तान तो, भी शामिल था।
तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये पनामा पेपर्स के सामने आ जाने से, अफशा होने से दुनिया की कितनी फीसद करप्शन, बदनवानी या खुर्द बुर्द नजर आई है?
देखिए, ये इसका असल अंदाजा तो ये है कि ये कोई 36 ट्रिलियन के करीब ऐसा पैसा है। अब 36 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो इन ऑफशोर और पोशीदा इलाका में है। अभी तो उसका अशरे अशीद भी वाजे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दुनिया में एक नई डिबेट शुरू हुई है कि एक तरफ तो इनइक्वालिटी बढ़ती गई और दूसरी तरफ जो मालदार लोग थे उन्होंने अपना पैसा ऐसी जगहों पे रखा, तो इसने दुनिया में जो बगाड़ पैदा किया है अब उसकी तरफ बहुत से ममालिक का ख्याल हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। खुद यूके में इसके बारे में नई लेजिस्लेशन का होना ये जाहिर करता है और एक करप्शन कॉन्फ्रेंस वीजा भी ऑफशोर कंपनीज पे नामा पेपर पे जो बहस हुई थी वो भी इस चीज को जाहिर करती है कि खुद बरतानिया भी इसका शिकार हुआ और उसको इसके बारे में रियलाइजेशन है।
ठीक है, जरा डॉक्टर इकराम अल हक साहब, पनामा बनाम पाकिस्तान पर आए। पाकिस्तान में अब तक पनामा पेपर्स के अफशा होने से सिर्फ नवाज शरीफ और उनका खानदान मुतासर हुआ है, मुतअद्दिद और लोगों के नाम भी तो पनामा पेपर्स में अफशा हुए थे, उनका क्या बना?
जी, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये ज्यादा पॉलिटिसाइज हुआ और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को किया है डिस्क्वालीफाई, और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान की अगरचे पैनामा में नाम नहीं थे मगर उनकी चूंकि ऑफशोर कंपनीज थी तो उसी बुनियाद पर उनके केसेस भी फर्स्ट टाइम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए। तो पाकिस्तान में हम बाकी लोगों के बारे में अगरचे नोटिस इशू किए थे जो हमारे यहाँ अपेक्स रेवेन्यू अथॉरिटी जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, मगर चूंकि इसमें फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी था और मामलात भी थे तो जो अदारों को काम करना चाहिए था जैसे हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और हमारा स्टेट बैंक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का यूनिट है, उन्होंने इसके बारे में बेबसी का इजहार किया और जहाँ पे ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का पैसा था वहाँ चूंकि हमारे यहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो लॉ है जो हमारे यहाँ बनाया गया था मुशर्रफ के, उसको भी रूबा अमल नहीं देखा गया। तो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि सियासी हलचल के लिहाज से तो थोड़ा सा काम हुआ मगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अभी तक कोई कारकर्दगी सामने नजर नहीं आई।
एक इस सीजन में एक सवाल और डॉक्टर इकराम अल हक साहब, पाकिस्तान में जिस तरह पनामा पेपर्स पर कार्रवाई हुई, तहकीकात हुई या मुकदमे चले, उससे क्या नजर आता है? क्या पाकिस्तान का करप्शन के खिलाफ लड़ने का निजाम करप्शन को कभी खत्म कर पाएगा?
इससे एक बेहतरी की शक्ल जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आपने देखा होगा कि 30 सितंबर को सारे ही जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे वो बड़ी कैजुअली अपने गोशवारे जमा करवा देते थे और कुछ बहुत थोड़ी तादाद रह जाती थी जो मुअत्तल होती फिर जमा। इस दफा बहुत भारी तादाद में उन्होंने नहीं करवाए क्योंकि इनकम टैक्स की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी, अभी उन्होंने वहाँ नहीं डाले। वो बहुत मोहतात हो गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारीकी से हमारे चीज़ों का जायजा लेगी तो इससे जो हमारे सियासी इस वक्त निज़ाम है उसके अंदर एक बड़ी हलचल ज़रूर मौजूद है। वो लोग सहमे हुए अब ज़रूर हैं, अगरचे उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट से और नैब से तो इतना डर नहीं है मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब ज़रूर डर लगने लग गया है। और वहाँ कई दिनों से एक एक ट्रांजैक्शन पूछी जा रही है इमरान खान साहब से कि कब पैसा आया, कब गया, आपका न्याजी ट्रस्ट से क्या ताल्लुक था। और इसी तरह जंगीर तरीन खान के 16,000 acres की एग्रीकल्चर इनकम को बहुत बारीक बीनी से देखा जा रहा है। और यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि अगर इनमें से जैसे तो सजा हो गई है, एक दो और ऐसी सजाएं हुई तो गालबन नीचे भी लोगों का इस पे असर होगा। मगर जो स्ट्रक्चरल हमारा मसाइल है इकोनॉमी के जो लोगों को इन चीज़ों की तरफ जो है वो माइल और उसके अंदर इन बिल चीज़ें हैं उसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं है कि हमें वहाँ ऐसा शफाफ निज़ाम पैदा करना है और चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम पैदा करना है।
ये थे माहिर कानून और टैक्स के अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर इकराम अल हक। पाकिस्तान में निजी टेलीविज़न चैनल्स ने क्या क्या बदला, लहजा बदला, अंदाज़ गुफ्तगू बदला, मनाजिर का बयान बदला, लेकिन ख़बरों में लहजे और अंदाज़ बयान ने क्या क्या हुनर दिखाए, एक दिलचस्प रिपोर्ट है प्रोग्राम से अरबीन में ज़रा देर बाद आने को है। इन चंद लम्हात में मैं अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी गया हूँ, वो लीड कर रहा है ताजमहल ही क्यों, ایوان صدر اور پارلیمنٹ بھی تو گرائیے. یہ بھارت کا معاملہ ہے, وہاں پر کہا گیا ہے کہ تاج محل غداروں نے بنایا تھا. کل آپ نے سربین میں اس کے بارے میں رپورٹ سنی تھی, اور یہ کلنک کا ٹیکا ہے بھارتی ثقافت پر. کیا ایسا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آنا پڑے گا نا. اچھا, والدین کو ایسے واقعات سے بچاؤ کے طریقے بتانے چاہیے کن کو؟ اپنے بچوں کو. تو بچے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس سے بچاؤ کے لیے ماں باپ سامنے آئے؟ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے, خاصی دلچسپ رپورٹ ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر فرحت جاوید کے ساتھ.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے کل ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. اس سے پہلے پاکستان کو 5 ون ڈے سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے. پاکستان نے گزشتہ روز سری لنکا کو 32 رنز سے شکست دی تھی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں بہترین کھلاڑی قرار پانے والے آل راؤنڈر شاداب خان نے بی بی سی کے نامہ نگار عبد الرشید شکور کے ساتھ بات چیت کی.
میں ون ڈے میں مین آف دی میچ نہیں ہوا تھا, اور میرا یہی مائنڈ تھا کہ سیریز آنے سے پہلے کہ اس میں مین آف دی میچ بھی ہونا ہے اور مین آف دی سیریز بننے کی کوشش کرنی. پاکستان ٹیم کو ضرورت تھی کہ اچھی پارٹنرشپ اور اچھا ٹوٹل بنے, تو ہماری بھی یہ کوشش تھی کہ ہم اپنے 50 اوور کھیلیں اور ٹیم کو اچھا ٹوٹل دیں.
انڈیا کے کپتان وراٹ کوہلی نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عامر دنیا کے مشکل ترین بولر ہیں. انہوں نے کہا کہ محمد عامر دنیا کے 2-3 ٹاپ بولرز میں سے ایک ہیں, اور انہیں جن بولرز کا اپنے کریئر میں سامنا ہے ان میں وہ سخت ترین ہیں. واضح رہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں محمد عامر نے 28 گیندوں میں 16 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی تھیں, جن میں وراٹ کوہلی کی اہم وکٹ بھی شامل تھی. ویسٹ انڈیز اور زمبابوے اے کے درمیان ٹیسٹ میچ میں آخری دن کا کھیل جاری ہے, اور اب تک ویسٹ انڈیز نے 177 رنز بنائے ہیں. ویسٹ انڈیز کو اب تک 370 رنز کی برتری حاصل ہے, جبکہ اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں. باکسنگ میں کوبرٹ پولیف انجری کے سبب آئی بی ایف اور ڈبلیو بی اے ٹائٹلز کے میچ سے دستبردار ہو گئے ہیں. ان کا 28 اکتوبر کو اینتھنی جاشوا کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا. انگلش اوپن سنوکر کے پہلے راؤنڈ میں جٹ ٹرمپ نے رابی ولیمز کو شکست دی ہے, جبکہ دوسرے راؤنڈ میں جمی وائٹ کے مقابلے میں مارک ایلن نے فتح حاصل کی. جٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یورپین ماسٹرز ٹائٹل پہلے ہی جیت چکے ہیں, اور اب انگلش اوپن ٹرافی جیت کر اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں.
کھیلوں کا احوال فرحت جاوید کی زبانی. خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے, اس کے بعد میرا موضوع رہے گا براہ راست افغانستان سے بات چیت. وہاں پر سید انور بتائیں گے کہ افغانستان کے شہر گردیز میں پولیس کے ٹریننگ کیمپ پر خودکش حملے میں کم از کم 40 افراد کے ہلاک ہونے کے پیچھے واقعہ ہے کیا. اور اب سربین کے نصف باری ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کی. خبروں کی ذمہ داری آج نادیہ سلیمان کی ہے.
پیناما پیپرز کی تحقیقات میں اہم کردار ادا کرنے والی مالٹا کی معروف صحافی اور بلاگر ڈیفنی گیلیزین ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں. ان کے بیٹے نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی والدہ کو ان لوگوں نے قتل کروایا جن کی کرپشن کو انہوں نے بے نقاب کیا تھا. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی جاسوس طیاروں کے 3 حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں گردیز شہر میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والے خودکش حملے میں مقامی پولیس چیف سمیت 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ رقہ فتح کر لیا ہے۔ عراق میں حکومتی فوج نے گزشتہ روز کرکوک پر اچانک قبضے کے بعد کرد جنگجوؤں کے زیر کنٹرول مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر گردیز میں پولیس کے ٹریننگ کیمپ پر خودکش حملے میں کم از کم 40 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے اور 150 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں زیر تربیت پولیس اہلکار اور عام شہری بھی شامل ہیں۔ خبر کی تفصیل بتانے کے لیے کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور براہ راست سیربین میں موجود ہیں۔ سید انور، تفصیل بتائیے گا۔
جی، حملے کے چند گھنٹے بعد افغانستان کے نائب وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ اس حملے میں مجموعی طور پر 40 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، جن میں 21 سیکیورٹی اہلکار اور 20 عام شہری شامل ہیں۔ ان کے مطابق اس حملے میں 28 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور 110 عام شہری بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہاں ایک یونیورسٹی کا فیمیل اسٹوڈنٹس جو وہاں تھے، 15 فیمیل اسٹوڈنٹس زخمی ہیں، اور سیکیورٹی حکام کے مطابق اس حملے میں 7 حملہ آور مارے گئے ہیں، جو 2 خود کو پہلے اڑا دیے تھے اور 5 افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مارے گئے ہیں۔
تو سید انور، جس جگہ یہ حملہ ہوا، یہ گردیز شہر میں کہاں واقع ہے، اس کا محل وقوع ہے کیا؟
یہ گردیز شہر کے مرکزی حصے میں واقع ہے۔ یہاں پولیس، صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں ایک پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، اور ایک دوسرا سیکیورٹی ادارہ ہے یہاں۔ تو حملے میں تینوں سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حملے میں صوبہ پکتیا کے پولیس چیف بھی مارے گئے ہیں۔
تو سید انور، یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول کی ہے؟
حملہ شروع ہوتے ہی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، اور طالبان نے نتائج سامنے آنے سے پہلے طالبان نے کہا تھا کہ اس حملے میں متعدد افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں اور زخمی ہیں۔ تاہم دوسری جانب افغان حکومت نے طالبان کے اس حملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ طالبان گزشتہ مہینوں میں مختلف صوبوں میں ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے، جب سے ہوائی حملے طالبان کے خلاف زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شکست اور کیجولٹیز کی بدلہ لینے کے لیے اب اس طرح کے حملے کرتے ہیں، جہاں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ عام لوگوں کی رفت و آمد بھی بہت زیادہ ہے۔
کابل سے سید انور، بہت بہت شکریہ۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد شامیوں اور عرب جنگجوؤں پر مشتمل گروپوں کے ایک اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے گڑھ رقہ پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ سے رقہ پر ہونے والی جنگ اب تھم گئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان نے کہا ہے کہ رقہ میں اب صفائی کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ شہر کو بارودی سرنگوں اور دولت اسلامیہ کے بچے کچے عناصر سے پاک کیا جا سکے۔ رقہ میں دولت اسلامیہ پر فتح کا اعلان ایک سرکاری بیان میں جلد سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ رقہ میں منگل کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے آخری 2 ٹھکانوں، میونسپل اسٹیڈیم اور نیشنل ہاسپٹل پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ کرد جنگجوؤں پر مشتمل پاپولر پروٹیکشن یونٹس نے میونسپل اسٹیڈیم کے اندر اپنا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور وہ گلیوں اور بازاروں میں فاتحانہ نعرے لگا کر خوشیاں منا رہے تھے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں پاپولر پروٹیکشن یونٹس کو برتری حاصل ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ درجنوں غیر ملکی جنگجو اسٹیڈیم میں آخری جنگ لڑنے کے لیے مورچہ بند ہو گئے تھے اور ایک اطلاع کے مطابق 22 کے قریب ہسپتال پر حملے میں ہلاک ہوئے۔ اتوار کو جب جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ کو شہر سے نکالا جا رہا تھا تو 300 کے قریب جنگجو شہر میں مورچہ بند تھے۔ طلال سیلو نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ رقہ میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ان کی فورسز شہر پر قابض ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں جنگی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب شہر میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے اور شہر میں چھپے جنگجوؤں کی تلاش کا کام ہو رہا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل 3 رکنی ریویو بورڈ نے حکومت پنجاب کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں حافظ سعید کے خلاف مواد پیش کرنے کے لیے 2 روز کی مہلت دے دی ہے۔ حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی کی میعاد میں توسیع کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں ریویو بورڈ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے میں نے لاہور میں ہی صحافی عباد الحق سے بات کی۔
سر، یہ بند کمرے کی کارروائی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ریویو بورڈ نے جو ہے آج کی۔ جب بھی یہ کارروائی ہوتی ہے، جب ایسے شخص جس کی نظر بندی میں توسیع کرنی ہو اور حکومت کے پاس وہ میعاد مزید توسیع کرنے کی اختیار نہ ہو تو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور بند کمرے کی کارروائی میں جب آج انہیں پیش کیا گیا تو پنجاب حکومت کی جانب سے یہی کہا گیا کہ انہیں مزید ٹائم دیا جائے، مزید مہلت دی جائے تاکہ وہ کچھ مواد اور اپنا موقف جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کر سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس یاور علی نے کی سربراہی میں یہ 3 رکنی ریویو بورڈ تھا، اس نے جو ہے پنجاب حکومت کو 2 روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی کیس کی پیروی کر سکے، اپنے موقف کو پیش کر سکے، اور یہ ہدایت کی کہ 2 روز کے بعد حافظ محمد سعید اور ان کے دیگر ساتھیوں جن کی نظر بندی میں توسیع کا معاملہ ہے ان کو پیش کیا جائے۔ ابھی تک جو ہے اسی نوعیت کا ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے روبرو بھی زیر سماعت ہے، لیکن وہاں پر بھی پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو کوئی ایسا مواد جو ہے ابھی تک پیش نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر جو ہے ان کی نظر بندی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بڑی ٹھوس بنیادوں پر کی گئی ہے۔
اچھا، یہاں بالفرض محال عباد الحق، مواد اب تک جو نہ دے سکے وہ شاید آئندہ بھی نہ دے سکیں، تو کیا انہیں رہا کیا جا سکے گا؟
جی، یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے ابھی کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں تو وفاقی حکومت یعنی وزارت داخلہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے پاس جو مواد ہے وہ انہیں اوپن کورٹ میں پیش نہیں کر سکتی، اس لیے ان کیمرہ یا بند کمرے کی کارروائی میں یہ مواد جو ہے پیش کرنے کی اجازت دی جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے تو اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ ہے کہ ریویو بورڈ کے سامنے جو پہلے ہی اجلاس بند کمرے میں ہو رہا ہے، اس اجلاس کے اندر کیا مواد پیش کیا جاتا ہے اور کیا بات کہی جاتی ہے کہ جس سے جو ریویو بورڈ کے جو ممبر ہیں، ججز ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں اور وہ ان کی نظر بندی میں توسیع بھی کر سکتے ہیں اور رہائی کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مطمئن نہ کرنے پر جو ہے نظر بندی کے احکامات کو جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیے گئے، یعنی ختم کر دیا گیا۔
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق، اور عباد الحق کے ساتھ اسی گفتگو کے تناظر میں میں نے حافظ محمد سعید سے بذات خود بات کرنی چاہیے، لیکن بتایا گیا کہ وہ ہم سے بات کرنے سے قاصر ہیں۔ وجہ جاننے کے لیے میں نے جماعت الدعویٰ کے مرکزی رہنما اور نائب صدر حافظ عبد الرحمن مکی سے بات کی۔ ظاہر ہے پہلے تو یہی پوچھا کہ حافظ سعید صاحب سے ہم کیوں نہیں بات کر سکتے، یہ پابندی کہاں سے ہے؟
ہماری صوبائی حکومت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، ان کا ٹیلی فون نہیں ہونا، ان کی اجازت نہیں دیتے، جیمر لگا رکھے ہیں، وہاں پر جب بھی کوئی ایسا کال وال ہونا ہوتا ہے تو وہ جیمر کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بات تو کوئی نہیں، گھر میں قید ہیں اور ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی ہے۔
یہاں میں 2-3 سوال کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ سامعین کی بھی اس میں دلچسپی ہوگی۔ میں سوال کرتا ہوں سر، آپ کو پورا جواب دینے کا حق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ، لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، آپ نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ سر
جامعہ صاحب محترم، ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے بہت ہی کوششیں کی، میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایسا براہ راست ہمارے ساتھ کوئی وجہ عناد و دشمنی غالباً نہیں ہے، اس کا سبب اس کا ذریعہ بھارت ہے جو ہمارا دشمن ہے, جو کشمیر کی تاریخ آزادی میں ہمارے کردار کو قبول و برداشت نہیں کرتا اور اس کے سفارتکار کام کرتے ہیں, ہمارے سفارتکار محنت نہیں کرتے. تو بھارتی سفارتکاری کے نتیجہ میں یونائٹیڈ نیشن کے دفاتر جن میں بھارت کے بہت سارے ورکر کام کرتے ہیں, اور اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ جہاں بھارتی لابی ہے, سو بھارت کے دباؤ سے امریکہ یونائٹیڈ نیشن کے ذریعے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جماعت الدعویٰ کو لشکر طیبہ سے بریکٹ کرتے ہیں اور لشکر طیبہ کو وار ٹیرر سے اور دہشت گردی سے, یہ سبب ہے.
میں ذرا آپ سے سیاسی دھارے کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں سر اس سلسلے میں. اب آپ کیا ہیں, حافظ سعید صاحب لشکر طیبہ کے رہنما ہیں, جماعت الدعویٰ کے رہنما ہیں, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رہنما ہیں, صحیح تعارف اس وقت ہے کیا آپ کا بھی اور حافظ سعید صاحب کا بھی؟ سر
سر حافظ محمد سعید صاحب صرف جماعت الدعویٰ کے امیر ہیں, نہ وہ زندگی میں کبھی لشکر طیبہ کے امیر تھے, نہ رہے ہیں, نہ اب ہیں. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہماری ہمدردیاں, اپریسیشن, انکریجمنٹ ہے, مگر جماعت الدعویٰ ایک مستقل جماعت ہے اور حافظ محمد سعید اس کے امیر ہیں, اور یہ ہائی کورٹ کے چھپے ہوئے فیصلے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ حافظ محمد سعید نے لشکر طیبہ کے ساتھ اپنا کوئی انتظامی تعلق کبھی نہیں رکھا تھا, کوئی ریکارڈ ایسا پیش نہیں کیا جا سکا کہ حافظ محمد سعید لشکر طیبہ کے عہدہ دار یا امیر رہے ہوں.
اچھا اب آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر آئے ہیں, ملی مسلم لیگ کے طور پر اگر یہ تلا درست ہے تو رجسٹریشن کیوں نہیں ہو سکتی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت آپ کی, تاکہ آپ باقاعدہ پارٹی بن جائیں؟
انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن یقیناً ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہائی کورٹ کا سارا لیں گے, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمارے بھائیوں نے, ہمارے ہم خیال لوگوں نے ملی مسلم لیگ جماعت بنائی ہے جو باقاعدہ وہ الیکٹورل کالج کا حصہ بننے جا رہی ہے, مگر ہماری حکومت امریکی دباؤ اور امریکہ کے اوپر بھارتی دباؤ اور اس وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ مین سٹریم میں قومی دھارے میں نہ آ جائیں.
حافظ عبد الرحمن مکی صاحب, لاہور میں این اے 120 میں آپ کے حمایت یافتہ امیدوار کو جتنے ووٹ ملے, کیا آپ کو اتنے ووٹ کی توقع تھی, کم کی توقع تھی یا زیادہ کی تھی؟
یقیناً ہمیں زیادہ کی توقع تھی, ہمیں اس توقع کے برعکس, کیونکہ آپ دیکھیے نا یہ وہ حلقہ ہے جس میں ہمارے مرکزی دفاتر ہیں, پریشر ڈالا گیا کیونکہ اس میں صوبائی حکومتی مشینری اور محترمہ مریم نواز صاحبہ خود اس میں باقاعدہ کیمپین چلاتی رہی, صوبائی وزراء ہمارے خلاف کام کرتے رہے, اس کے نتیجہ میں اور یقیناً ریزلٹ میں دھاندلی کے نتیجہ میں یہ ہمارے 7,000 کے قریب 5,000-6,000 لگ بھگ ووٹ آئے ہیں, مگر نہ انشاءاللہ یہ اس سے زیادہ ہے.
تو سر آئندہ انتخابات کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟
ایک طرف تو ملی مسلم لیگ والے ہمارے بھائی وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور وہ رجسٹریشن انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے, اور انشاءاللہ ملک میں الیکشن ہوتا ہے 2018 میں تو ہم ہر قومی اور صوبائی سیٹ پر بھرپور مقابلہ کریں گے.
پاکستانی فوج یا کہیں اور سے آپ کو کوئی مدد حاصل ہے یا مین سٹریم میں قومی دھارے میں لانے میں آپ کی مدد ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی ہے, کیا صورتحال ہے؟
یہ صرف پروپیگنڈا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم ملک میں خدمت کا کام کرتے ہیں, خدمت تو آپ کسی غیر کی کریں گے. الحمدللہ ہم نے سندھ میں ہندو برادری کی خدمت کی, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم خدمت کرتے ہیں, فلاح انسانیت کام کرتی ہے, کنویں کھود کے پانی بلوچستان میں, عوام میں, معاشکیل میں دے رہے ہیں, سندھ میں, تھرپارکر میں دے رہے ہیں, یہی ہماری سب سے بڑی قوت ہے. افواج پاکستان ملک کا ایک باوقار ادارہ ہے اور وہ دفاعی کام کرتے ہیں, ہمیں کسی قسم کی ایسی کوئی مدد کسی طرف سے نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنا عمل، اپنی خدمت، عوام کے اندر اپنی گہرائی اور رب العالمین کی مدد اور اصلی پاکستانیت انشاءاللہ یہی ہماری قوت.
یہ تھے جماعت الدعویٰ کے مرکزی رہنما اور نائب صدر حافظ عبد الرحمن مکی. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر انداز گفتگو، انداز تکلم، تخاطب اور مخاطبت کیسے بدلی ہے اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ اس وقت کس سے لیڈ کر رہی ہے؟ تاج محل ہی کیوں، ایوان صدر اور پارلیمنٹ بھی گرائیے. اس کا پس منظر جاننے کی کہانی ہے، تاریخی کہانی ہے، دلچسپ، لیکن اگر میں نہیں بتا دیا تو آپ ویب سائٹ اردو ڈاٹ کام پر کہاں سے آئیں گے؟ پلیز آئیے، پڑھ کر کے، دیکھ کر کے آپ کو بہت خوشی ہوگی. سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب حسب وعدہ پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز کا ذکر. ان کے آنے سے ذرائع ابلاغ کی شکل کہو بالکل بدل گئی. جہاں پہلے ایک یا دو سرکاری چینل ہوا کرتے تھے، اب وہاں درجنوں نجی ٹی وی چینل. ایک عشرے میں ان نئے چینلز پر نشر کیے جانے والے نیوز بلٹنز اور سیاسی امور کے ٹاک شوز اتنے مقبول ہوئے کہ ڈراموں سے بھی زیادہ دیکھے جانے لگے. گو کہ انہی خبروں کے اندر ڈرامہ بھی ہے، موسیقی بھی، لیکن شاید خبروں کی کوریج میں سب سے نمایاں تبدیلی انداز بیان اور لہجے کی ہے. اس کی ادائیگی اور انداز سے پاکستان کا معاشرہ، خاص طور پر نوجوان، کس طرح متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ معقول سوال ہے نا. اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے امبر خیری نے آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
ٹیلی ویژن کی خبریں چیخ چیخ کر بتائی جاتی ہیں.
بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ الیکشن کمیشن نے
خبر کو تانے یا طنز کی طرح بیان کیا جاتا ہے.
مارک زکربرگ کو 13 سال پہلے فیس بک پر فوکس کرنے پر ہارورڈ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا. آج فیس بک کے بانی
نامعلوم افراد کا راگ الاپتے رہیں گے. فاروق ستار برس پڑے.
جاری ہونے کے باوجود لاڈلا کیوں آزاد ہے؟
حریف عباسی کی طرح.
اور لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہی ہے. حتیٰ کہ کچھ سال پہلے یہ سب ہوا ایک ٹی وی ٹاک شو پر.
آپ ایک انتہائی گدھے اور بے وقوف آدمی ہیں اور آپ شراب کے نشے میں بول رہے ہیں. آپ ایک سٹوپڈ آدمی ہیں اور آپ کی اتنی ہمت ہو تو آپ آئیں اسلام آباد میں یہ بات کریں تاکہ آپ کو ہم ناک سے پکڑ کے زمین پہ گٹر میں پھینک دیں. بے وقوف گدھے.
اتنی اونچی آواز میں چیخنے والے شخص وکیل ہونے کے علاوہ ملک کے وزیر اور سینیٹر بھی رہے ہیں.
تو میں ٹھیک کر دوں گا. تم جو مشرف کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو، بے وقوف گدھے، تم اس طرح کی بات آئندہ کبھی نہ کرنا ٹی وی پہ. اگر ہمت ہے تو میدان میں آ کے بات کرو.
انہوں نے یہ بدتمیزی بلوچستان کے ایک سیاستدان کے ساتھ کی.
شرابی کبابی، تمہیں میں ٹھیک کر دوں گا. بے وقوف، تم پاکستان کے دشمن.
اینکر خاموش رہا. پروڈیوسر نے شو نہیں روکا، کیونکہ شاید اسی قسم کا ڈراما ٹیلی ویژن ریٹنگز کے لحاظ سے کامیاب سمجھا جاتا ہے.
یہ ٹی وی ٹاک شو پہ آنے کے لیے ڈرامے بازی جانتے
ہیں. اس طرح کی بد تہذیبی کا، اس طرح کے غیر مہذب لہجے کا معاشرے پر کیا کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں سماجی بشریات یعنی سوشل اینتھروپولوجی کے شعبے میں تفتیش کرنے والے بشارت عیسیٰ کہتے ہیں،
جس طرح کی زبان اس میں استعمال کی جاتی ہے وہ انتہائی جارحانہ، اب یہاں تک کہ چیخ چیخ کے آپ کو کوئی نیوز دے رہا ہوتا ہے، اور ایون ٹاک شوز میں بھی یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے پہ گلاس پھینکتے ہوئے، اٹھ کے گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کا یہ رویہ جو ہے یا جو ان پروگرامز میں جو اختیار کی جاتی ہیں طریقۂ کار، وہ میرے خیال سے بالکل اثر انداز آڈینس پہ ہو جاتا ہے۔
عرفان احمد عرفی افسانہ نگار ہیں اور فلموں اور ٹی وی ڈراموں کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوان اب اینکرز اور نیوز ریڈرز کے انداز کی باقاعدہ نقل کرتے ہیں۔
یہ جو ایگریسو ٹون ہے، یہ جو ایروگنس اور جو یہ کنفرنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، ٹکراؤ، تصادم، گفتگو کا، اور وہ سنسیشنل سنسنی خیز جو ٹاک شوز جو ہوتے ہیں، پولیٹیشنز آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، دو اوپوننٹس آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، اچھا ان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ آپ، یہ میں آپ کو، آپ مائک اور کوئی کیمرہ، کسی بھی سافٹ ٹاپک کے لیے، آپ کسی بھی شخص کو، پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، نوجوانوں کی خاص طور پہ، آپ کیمرہ اوپن کر کے ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ گرمی کے بارے میں بول دیں، اچھا وہ آٹومیٹیکلی وہ نا اگریسو ہو کے ایک ایکٹیوسٹ، سو کالڈ ایکٹیوسٹ بن کے ایک بڑی وہ ریزسٹنس کی بات کرنا شروع کر دے گا، وہ گورنمنٹ تنقید کرنا شروع کر دے گا، وہ وکٹم بن جائے گا۔
صحافی بینا سرور کہتی ہیں کہ اس نئے طرز کے شو پر معاملے یا ایشو کو سمجھنے کی کوشش کم کی جاتی ہے اور اس کو ڈرامائی یا متنازع بنانے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے۔
کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سوال جواب نہیں، چیخنا چلانا ہوتا ہے، اور ان کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف کی بات کسی سے کروائیں تو دوسری طرف کی بات کسی سے کروائیں، جیسے کہ ہر پہلو میں صرف دو ہی رخ ہوتے ہیں، جو کہ سب کے ایسا نہیں ہے، کئی سارے اور بھی اس میں مطلب ہو سکتے ہیں اور کئی سارے اور بھی اس میں سوچ ہو سکتی ہے اس کے اندر، تو ضروری نہیں کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہو۔
اور ٹی وی کی یہ آوازیں تقریباً ہر وقت ہر گھر میں سنائی دیتی ہیں۔ بشارت عیسیٰ کہتے ہیں،
نارملی گھر کے اندر ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ ڈسکشنز کر رہے ہیں یا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اچانک سے کوئی بریکنگ نیوز یا اس طرح کا کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا جاتی ہے اور سب اس طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو سنسنی کا جو ایلیمنٹ ہے اور اس کو اتنا سنسنی خیز بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب آپ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر آبویسلی یہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا آپ پہ اثر ہو جاتا ہے، اور آپ خاص کر جو نوجوان ہوں گے اور ایڈولیسنس بچے بھی یہاں تک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ 24 hours 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اس کا بیہیویئر پہ بہت بڑا اثر ہے، اور خاص کر اس زمانے میں جب جہاں ٹی وی اور ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے خیال سے یہ بہت زیادہ اثر کرے گا اور کر رہا ہے۔
عرفان احمد عرفی کہتے ہیں کہ معاشرے پر اس سب کے اثرات اب دکھائی دیے جانے لگے ہیں۔
میرے تو خیال ہے کہ رشتوں میں، گھر کے اندر، بچے پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس بچوں کے ساتھ، بہن بھائی، میاں بیوی، ملازم اور مالک، سب کے لہجوں میں فرق پڑا ہے، لیکن اس کو ہم انفارچونیٹلی پولیٹیکل اویئرنیس میں کم از کم نہیں کہوں گا۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ جارحانہ انداز سیاسی شعور پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص انداز کی نقل ہے۔
دیکھیں، آپ سوشل میڈیا، فیس بک پہ دیکھیں، ہر شخص جرنلسٹ بنا ہوتا ہے، ہر شخص رائے، صاحب رائے بن گیا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک اوپینین ہے، اور وہ کنفرنٹیشن کی بیس پہ ہے، اور وہ بڑا اگریسو ہو کے، وہ بڑا وکٹمائزڈ ہو کے وہ آپ سے بات کرے گا نا، وہ یہ سارا وہ اسی کا اثر ہے، چونکہ وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ جب گھر والے دیکھ، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے زمانے میں ہم جب ٹیلی ویژن پہ منو بھائی کے اور اشفاق صاحب کے یا بانو قدسیہ کے اس زمانے میں جو بھی ہم ڈرامے دیکھتے تھے، تو جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ میری والدہ اور میرے والد وہ بھی انڈورس کر رہے ہوتے ہیں اس ڈرامے کو، تبھی مجھے شوق ہوا نا، تو بالکل اسی طرح یہ جو نسل ہے یہ ڈیفینیٹلی انفلوئنسڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ہم کام کر رہے تھے، میں خود کر رہا تھا ایک فلم پہ، تو مجھے نا وہاں پہ ان کی کوئی ایک وہ فنکشن سا تھا، تو وہاں پہ وہ صرف ہمارے پاس کیمراز تھے جو فلم کو ریکارڈ کرے، تو وہ جس کے پاس ہم لے گئے نا وہ ایک ایکٹیوسٹ بن کے بولنا شروع، حالانکہ ہمارا مطلب مقصد یہ نہیں تھا۔ اچھا سوشل میڈیا پہ آپ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ نا کسی بھی بات پہ وہ ایک ٹاک شو ہوسٹ یا پارٹیسپینٹ کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کچھ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرامائی اور جارحانہ انداز کے علاوہ اس قسم کے شوز اور بلٹنز میں خواتین کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. بینا سرور کہتی ہیں،
زیادہ تر دنیا میں ایسا ہی ہے، خاص طور پہ ہمارے خطے میں ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے خواتین سے بات کی جاتی ہے یا جس طرح سے ان کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے وہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور ان کو تھوڑی سی ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے برابری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے ان کو. ان کے اوپر زیادہ جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جو جس چیز کو آپ کے جو آدمی ہیں گیسٹ آپ کے شو پر، جس طرح آپ ان سے بات کریں گے تو آپ شاید خاتون سے اس طرح سے نہیں بات کریں گے. لیکن بہت ساری خواتین جو ہیں اور بہت سارے اینکرز جو ہیں، ان کی جو گفتگو ہے خواتین کے ساتھ، تو وہ کبھی کبھی اس میں زیادہ تہذیب بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان ایک طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. لیکن یہ بھی کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ لحاظ بھی زیادہ شاید کیا جاتا ہو.
کیا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اینکر حضرات ہمیشہ خواتین کی بات کاٹتے ہیں یا ان کو بولنے کے لیے ہمیشہ کم وقت دیتے ہیں؟
ہمیں لگتا ہوگا کہ ایسا ہے کہ خواتین کو اتنا نہیں بولنے دیا جاتا یا ان کی بات کو زیادہ کاٹ دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں ویسے یہ ایک پیٹرن ہے، اور اگر ریسرچ اس کے اوپر جو کی گئی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی ریسرچ کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے. اور اگر یہ لیکن ایک دلچسپ سوال ہے، اور اس کو آئی تھنک اسٹڈی اگر کیا جائے تو وہ ایک اچھی اسٹڈی بھی بنے.
عرفان احمد عرفی کہتے ہیں کہ ٹی وی اینکرز کی شہرت اب اتنی زیادہ ہے کہ نوجوان ان سے بہت ہی متاثر ہیں.
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں وہاں کسی ہوٹل میں تھا بیٹھا، ہم کوئی کھانا وانا کھا رہے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں پہ یہ ٹیلی ویژن کی اداکارائیں تھیں، ہماری سمینہ پیر زادہ تھی، عتیقہ اڈو تھی، وہاں مشیل لقمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور بھی ایسے حامد میری بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ آ رہے تھے نا وہ ان سے آٹوگراف لے رہے تھے، جو کرنٹ افیئرس نیوز کے ہوسٹ تھے وہ اسٹارس تھے، تو میں حیران ہو رہا تھا. وہاں پہ ریشم بھی تھی، وہ حالانکہ یہ سب انٹرٹینمنٹ کی وہ ایکٹریسز ہیں اور بڑے وہ اسٹارس ہیں، لیکن نوبڈی واز بودرنگ.
بشارت عیسیٰ بھی یہی کہتے ہیں.
یہ میں نے ضرور دیکھا ہوا ہے کہ اسکولوں میں یا اور جگہوں میں جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اس میں پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس چیز کی میمکری کی جاتی ہے اور اس چیز کو وہاں پہ بھی اس طرح سے دکھایا جاتا ہے جیسے ہمارے ٹی وی چینلز پہ کیسے یہ جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے.
چیخنا چلانا بد تہذیبی طنز، اس سب پر کوئی روک کیوں نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نگراں ادارے کی ہے، حکومت کی ہے؟ بینا سرور کہتی ہیں،
میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ حکومت کو عائد کرنی چاہیے میڈیا کے اوپر. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو خود کرنا چاہیے. آپ ایک اپنا کوڈ آف ایتھکس، آپ اپنا ایک اپنا آئین ایک بنائیں اور اس پہ اگری کریں کہ ہم اس طرح کی ایک بیسک چیزیں ہیں، بیسک اصول ہیں، ان کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو بیسک اصول جو کہ ہونے چاہئیں میڈیا کے ذمہ داری کے حوالے سے.
پاکستان کی طرح دنیا کے بہت سے ممالک میں ٹی وی کی وجہ سے زبان، انداز، لہجے اور سماجی رویوں میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے، لیکن کیا میڈیا معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے یا پھر سماج جو ہے وہ میڈیا کی عکاسی کرتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بشارت عیسیٰ کہتے ہیں،
یہ میرے خیال سے بہت کمپلیکس ہے، اس کو ایک طرح سے ایک ڈائیلیکٹیکل آپ ریلیشن سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. اگر اس میں میڈیا کا رول بہت زیادہ انفلوئنشل ہوگا تو آبویسلی وہ بیہیویئر جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ اتنا انفورسنگ ہوگا کہ پھر یہ ایک معاشرتی رویے کے طور پہ سامنے آنے لگے گا. میڈیا کا رول تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، لیکن میڈیا اپنا بھی ایک معاشرہ بنا رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ جس طرح سے وہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹون یوز کیا جاتا ہے، تو یہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ ایک سوشل پیٹرنز جب بن جائیں گے تو میرے خیال سے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ میڈیا کی عکاسی کر رہا ہوگا. بالکل
میڈیا کے لہجے کے سماج اور تہذیب پر اثرات، امبر خیری کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی کے ساتھ سہربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ٹام وارڈ. تو میں پوری ٹیم سمیت اب آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کے ساتھ.
پیناما پیپرز کی تحقیقات میں اہم کردار ادا کرنے والی مالٹا کی معروف صحافی اور بلاگر ڈیفنی گالیزین ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ ان کے بیٹے نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی والدہ کو ان لوگوں نے قتل کروایا جن کی کرپشن کو انہوں نے بے نقاب کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی جاسوس طیاروں کے 3 حملوں میں کم سے کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے 2 مشرقی صوبوں میں طالبان کے 2 مختلف حملوں میں کم سے کم 71 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ رقہ فتح کر لیا ہے۔ عراق میں حکومتی فوج نے گزشتہ روز کرکک پر اچانک قبضے کے بعد کرد جنگجوؤں کے زیر کنٹرول مزید شہروں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔